پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اس وائرس کے تذکرے سے جسے رینسم ویئر کہا جا رہا ہے. اس وائرس نے دنیا کے 74 ملکوں میں 45,000 سے زیادہ وائرس نے حملے کیے ہیں, اور بہت سارے ملکوں میں کئی قسم کے نظاموں کو بالکل مفلوج کر دیا ہے. یہ وائرس کمپیوٹر اندر جا کر اس کو منجمد کر دیتا ہے یا اس کو فریز کر دیتا ہے, اور جب تک آپ اس کے ڈالنے والوں کو جو مطالبہ وہ کر رہے ہیں, جو زر تاوانوں طلب کر رہے ہیں, وہ نہ دیں اور وہ اس وائرس کو اس میں سے نہ نکالیں, آپ اس وائرس سے کام نہیں کر سکتے, اس کمپیوٹر کو استعمال نہیں کر سکتے اور اس وائرس کو نکال بھی نہیں سکتے. کیا وجوہات ہیں, اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت دو ماہرین موجود ہیں. منظر قریشی صاحب ہیں جو آئی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں, ایک اخبار بھی نکالتے ہیں, لندن سے تعلق ہے لیکن اس وقت سویڈن میں ہیں. اور ہمارے ساتھ آئی ٹی کے ایک اور ایکسپرٹ جناب سلمان انصاری صاحب ہیں پاکستان سے. آغاز کروں گا انصاری صاحب آپ سے. یہ جو رینسم ویئر اٹیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے آج کی دنیا کے لیے؟ کیا اس بات کا خطرہ ہے کہ آئندہ دنوں میں یا مستقبل میں آپ بہت سارے ملکوں کو ہاسٹیج بنا سکتے ہیں اس طرح سے؟
جی السلام علیکم. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں.
جی,
یہ جو اس وقت اٹیک ہو رہا ہے, لاسٹ ایئر ایک ہے اینٹیٹی شیڈو بروکرز ان کا نام ہے, انہوں نے این ایس اے کے اندر گھس کے, ان کے سافٹ ویئر کے اندر گھس کے, ان کا ایک سائبر ویپن ہے, اس کا نام تھا ایٹرنل بلو. ایٹرنل بلو کو انہوں نے کنورٹ کیا, ایک سافٹ ویئر ہے وانا کرائی, ڈبلیو اے این این اے سی آر وائی, یا وانا کرائی کے ویریئنٹس ہیں یہ. اچھا, کرتا ہوتا یہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر انہوں نے جو بنایا ہے, آپ کے پاس مائکروسافٹ کی ونڈوز اور ہوتی ہیں, اس کے اندر اپڈیٹس آتے رہتے ہیں. ایک مائکروسافٹ کا اپڈیٹ جو ہوا تھا, اس کے اندر بائی بیفور اس کو پیچ کر سکے, وہ لوگ اپڈیٹ بھیجتے ہیں, لوگ اس کو اپڈیٹ اپنا کمپیوٹر وغیرہ نہیں کرتے, یا ان کے پاس وہ پرانے ونڈوز ایکس پی ہے, ونڈوز 7 ہے, نئے والے نہیں ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جتنے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ خرید نہیں سکتے اتنے مہنگا سافٹ ویئر مائکروسافٹ کا, تو پرانے والے سسٹم سے چلاتے رہتے ہیں. تو جو پرانے سسٹمز ہیں اور جو پیچ نہیں ہیں, وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہیں. اب وہ کرتا یہ ہے کہ کسی بھی کمپیوٹر کو, ابھی تک تو یہ انہوں نے یہ جو ایکسپلوئٹ کر کے تقریباً کل تک 57,000 انفیکشنز ہو چکی تھی, 99 کنٹریز کو افیکٹ کیا ہے, موسٹلی رشین کنٹریز, رشین, یوکرین, تائیوان وغیرہ پہ. اور ان کا جو مطالبہ ہوتا ہے, آپ کا اسکرین پہ آ جاتا ہے کہ آپ $300 بٹ کوائنس میں دیں. بٹ کوائنس پہ کسی اور پر بات کریں گے, بٹ کوائنس کے اندر دیں, وہ آپ اس کرنسی کو آپ ٹریس نہیں کر سکتے کہ کس کو جا رہی ہے, کس طرح ہو رہا ہے.
اچھا,
ابھی جو ٹارگٹ ہوئے ہیں وہ بینکس ہوئے ہیں, ٹیلی کام کمپنیز ہوئی ہیں, مینوفیکچررز ہوئے ہیں, اور سب سے آپ کو جو پرومیننٹ اٹیک ہوا ہے وہ یو کے کی نیشنل ہیلتھ سروس ہے. میرا بھانجا ہے گلاسکو میں, اس کی ان کی کیٹ اسکین مشینز, ان کے کمپیوٹرز, ان کے ٹیلیفون سسٹم سب جام ہو گئے ہیں. اٹس اے کرائسس موڈ. یہ سارا میں نے بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا ہے کہ ابھی تو انہوں نے جو بھی ہے لوگ جو اس کو اٹیک کر رہے ہیں, جو بھی اس کے پیچھے ہیں, یہ چونکہ یہ جو شیڈو بروکر سے انہوں نے لے کر اور انہوں نے پبلک کر دیا تھا, تو کوئی بھی اس سافٹ ویئر کو ایکسیس کر سکتا ہے, ماڈیفائی کر سکتا ہے. یہ انڈیویجول لیول تک اٹیک آ سکتا ہے. اٹیک میں کیا ہوتا ہے, وہ آپ کے کمپیوٹر میں آئیں گے, آپ کا اسکرین فریز ہو جائے گی, اس پہ آئے گا کہ جی آپ ہمیں اتنے پیسے دیجیے, ورنہ آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے, آپ کچھ بھی کریں جب تک ہم آپ کو کی نہیں دیں گے آپ کھول نہیں سکتے. فرام انڈیویجولز رائٹ اپ ٹو بگ آرگنائزیشنز, زیادہ تر جو لوگ جو ہے نا پائرٹڈ کاپیز استعمال کر رہے ہیں مائکروسافٹ وغیرہ کی, جنہوں نے پیچنگ صحیح نہیں کی ہوئی, جنہوں نے پبلکلی کنیکٹ کیا ہوا ہے, جنہوں نے آئی ٹی سیکیورٹی پہ کام زیادہ نہیں کیا ہوا, وہ ایکسٹریملی ولنریبل ہیں. اور نہ تو صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز, پاکستان, انڈیا وغیرہ کی بات ہو سکتی ہے, یہ امریکہ میں بھی. اب جس سے میں نے بتایا نا کہ اتنا بڑا میسو اٹیک رشیا، رشیا از پریٹی سوفیسٹیکیٹڈ اس معاملے میں، اب یہ ٹرکل ڈاؤن اس کا افیکٹ ہوگا، دس از ناٹ دا اینڈ آف دس، تو وی ہیو گاٹ ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ ہم کس طریقے سے اب کمپیوٹر پہ آپ کی جو بھی چیزیں ہیں کم از کم بیک اپ کر لیں، بڑی آرگنائزیشن بیک اپ کر کے رکھ لیں تاکہ اگر وہ ان کے فریز ہو جائے یا ان کو لاک ہو جائے، دے کین برنگ دیم سیلز بیک آن لائن. تو بیسیکلی یہ تھا بیک گراؤنڈ، میں نے کہا کہ آپ کو ذرا آگاہ کر دوں. یہ دس از اے سیریز پورے دنیا میں اس وقت وہ جو پورا آئی ٹی یا جو نئی ٹیکنالوجیز کی وجہ سے فریم ورک چینج ہو رہا ہے، جیسے آپ فیس بک یا واٹس ایپ قسم کی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، آپ اپنی وہ جیسے ہی اس کے اندر آپ اپنے فون میں جیسے فلیش لائٹ کا ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، وہ فلیش لائٹ آپ جیسے ہی آن کرتے ہو آپ کی ساری ایڈریس بک وغیرہ، آپ کی ساری پرسنل انفارمیشن چلی جاتی ہے. آپ انڈیویجولی ولنریبل ہوتے چلے جا رہے ہیں، جتنے لوگ ہیں دنیا میں پاپولیشن ایٹ لارج. جتنا ہم آئی ٹی، جتنا ہم انیبل ہو رہے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ کے تھرو، اتنا ہی سب لوگ انڈیویجول ولنریبل ہو رہے ہیں. نہ تو صرف ایسی بڑی چیز جیسا یہ مالویئر کی بات کر رہے ہیں جو بھی اٹیک کر رہے ہیں، انڈیویجول لیول پہ بھی جب آپ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں وہاں سے پرمیشن مانگتے ہیں، آپ انڈیویجول لیول تک آپ اپنے آپ کو ولنریبل کر دیتے ہیں اٹیکس، رینسم، بلیک میل اینڈ سو آن سو فورتھ.
اچھا منتر قریشی صاحب، یہ بتائیے کہ کیا اس قسم کے اٹیکس کو فائر والز کے ذریعے روکا جا سکتا ہے؟
یہ ہوتے جس میں میلویئر ہوتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے آپ کے سسٹم کے اندر کسی طریقے سے جب ان کو ایک دفعہ انٹری مل جاتی ہے تو پھر فائر والز کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ان کا جو آپریشن ہوتا ہے یہ ڈیزائن ہی ایسے کیے جاتے ہیں کہ فائر والز کو بائی پاس کیا جا سکے. لیکن اگر پتہ چل جائے اسپیسیفکلی کہ اس کا کس طریقے سے وہ کام کرے گا تو پھر اس کو بلاک کیا جا سکتا ہے. اسی سلسلے میں لے لیجیے گا کہ جو اب جو کرٹیسزم کیا جا رہا ہے کہ این ایس اے کو فار ایگزامپل معلوم تھا اور انہوں نے نہیں بتایا کہ مائیکروسافٹ کو کہ وہ پہلے اس کو کنٹرول کر پائے، تو اور اس طرح کچھ پرائیویٹ کمپنیز کو بھی معلوم تھا کہ یہ ہے بیچ میں ویکنیس فار ایگزامپل، اور اس کو نہیں کنٹرول کیا جس کی وجہ سے، اور انہوں نے ذاتی فائدہ کمپنیوں نے اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی وجہ سے یہ ولنریبل ہو گیا. تو یہ اس کو اگر ہم کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک سٹیپ آگے ہی چل رہے ہوتے ہیں کہ آج اگر آپ نے ایک سسٹم بنا کے بلاک کر دیا، اگر ہم تاریخ اس کی دیکھتے ہیں جب پہلا وائرس برین وائرس آیا تھا 80s میں، ایک پاکستانی صاحب تھے جنہوں نے اس کا بنایا تھا سب سے پہلے ایک برین وائرس، وہ تب سے اس کو ایک وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے اینٹی وائرس آتے ہیں تو اس کے بعد اس سے بہتر آ جاتے ہیں اور پھر کوئی لوپ ہول دیکھ لیتے ہیں، اور یہ ایک دوڑ ہے جو کہ آگے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. ایک طرف سیکیورٹی کمپنیز کا کنٹرول کرنے کے لیے کرتی ہیں اور دوسری طرف جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہیکرز کو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ دنیا میں ایک وقت میں ایک ایز اے ہابی بن گیا یہ کہ سرن ٹین ایجرز وہ بیٹھ کے صرف یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اس چیز کو ہیک کرنا ہے اور اٹیک کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی لوپ ہول ان کو نکل ہی آتا ہے، کیونکہ ایک انڈیویجول نہیں ہوتا، ہزاروں کے حساب سے ہوتے ہیں ایک وقت میں، بلکہ لاکھوں کے حساب سے اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. تو ود دا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی بریک تھرو کر ہی جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ ایک بریک تھرو کرتا ہے تو پھر سب کو راستہ پتہ چل جاتا ہے. تو جو آن دی ادر ہینڈ جو سیکیورٹی والی فرمز ہوتی ہیں، جب تک کہ ہیک نہیں کوئی کر لیتا اس سے پہلے وہ 100% کنٹرول شاید نہ کر پائیں، اور یہی ریزن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ بنا ہی رہتا ہے. اور اب تو یہ اس حد تک مشکل بن رہی ہے کہ جس طرح یہ ہم این ایچ ایس کا آیا کہ اس کا پولیٹیکل اینگل بھی ایک بنتا جا رہا ہے کہ اگر آپ کس وقت کیا چیز ہیک کی گئی ہے اور کیا انفارمیشن اس سے نکال کے اس کو ریلیز
کہاں استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا سلمان انصاری صاحب، یہ بتائیے کہ یہ مطلب آنے والے وقت میں یہ ٹینڈنسی یا یہ جو پیٹرن ہے یہ کتنا بڑا خطرہ ہے؟
یہ ٹینڈنسی جیسا ابھی فرما رہے تھے صاحب، بالکل یہ بڑھتا جائے گا، یہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کے پاس بعض اوقات بہت زیادہ وقت ہوتا ہے، بہت شوق، بہت کچھ ہے جو شوقیہ فنکار ہوتے ہیں، اور جو بڑا جو اس کا پیٹرن بڑا عجیب سا ہے کہ یہ جو تھی نا یہ شیڈو بروکرز، آئی ڈونٹ نو شاید امریکن بیس تھا کیا، وہ این ایس اے کا جو سافٹ ویئر تھا اسی کو نکال کے اس کو ماڈیفائی کر کے استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کا اس کو ہم کہتے ہیں ان کا جو ٹارگیٹ ویکٹر ہے وہ رشیا ہے فار سم ریزن، کیونکہ جو تقریباً جو 99 کنٹریز ہیں بہت سی اٹیک ہوئی, لیکن ان اباؤٹ 60,000 ہو چکے ہیں اب جو انٹیٹیز انفیکٹ ہو چکی ہیں. اگر آپ جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو یو کین سی وہ ویژولی نظر آ رہا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ جس طرح وائرسز آتے ہیں تو اینٹی وائرس بنتے ہیں, لیکن یہ ایک وائرس سے تھوڑا سا آگے سسٹم ہے. وائرس تو آپ کو وہ انفیکٹ کرتا ہے, کچھ کرپٹ کرتا ہے, آپ اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. یہ جب بلیک میل والی سلسلہ آج شروع ہو جاتا ہے نا کہ آپ کے کمپیوٹر کو لاک کر دے اور پھر آپ کو وہ پے کرنا ہوتا ہے. پہلے تو اب یہ بٹ کوائنس وغیرہ کرپٹو کرنسیز اب ریسنٹلی آئی ہیں ان دا لاسٹ فیو ایئرز جو کہ ٹریسیبل نہیں ہوتی, ان کا کافی ایک سوفسٹیکیٹڈ نظام ہوتا ہے. پہلے تو وہ آپ سے ایک تھرڈ پارٹی کسی جگہ آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی تھی کریڈٹ کارڈ سے وغیرہ, اینڈ دیٹ واز اونلی وے دیٹ یو کوڈ گیٹ آؤٹ, ایک انونیمیٹی ان کے پاس تھی. لیکن اب یہ بڑھتا چلے جائے گا. اس کا صرف حل یہ ہے کہ اویئرنیس, خاص طور سے اسٹارٹنگ ود دا مینجمنٹس آف کمپنیز, کیونکہ جو آئی ٹی والے ہیں وہ پیسے مانگتے رہتے ہیں کہ جہاں ہمیں اپ گریڈ کرنا ہے. اب ظاہر ہے مائیکروسافٹ کا جو آپ پائریٹڈ ورژن فری میں آتا ہے ویسے خریدیں, آپ کا $2,000-3,000 کا آتا ہے. اب بہت ساری مشینیں آپ کے پاس ہیں تو آپ کو پیسے ملیں گے نہیں. تو اٹس اے کانسٹنٹ بیٹل وچ از گوئنگ ٹو گو آن, اور اس کی سوفسٹیکیشن ہوتی چلی جائے گی. اور میرے خیال میں جب کمپنیز زیادہ ان پہ ان کو وین دے اسٹارٹ گیٹنگ ہرٹ مور, تب وہ اپنے انفراسٹرکچر کے اندر جس طرح فائر وال تو صرف ایک حصہ ہوتا ہے اس کا, دوسری ایلیمنٹس کو بھی کرب کرنا شروع کریں گی کہ کس طریقے سے وہ انٹرنل کمیونیکیشن کرتی ہیں, اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرتی, ہر چیز انٹرنیٹ کے تھرو نہیں کرتی. اس کو کہتے ہیں ورچوئل پرائیویٹ نیٹورکس, وی پی اینس کریٹ کر کے کام کریں گی. تو ایک اس کا ریورس میں بھی ایک امپیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا جس کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں اور کرتے جائیں گے. یہ تو ایک میرے خیال میں ارتقا کی چیز ہے. ہر انسان کے ساتھ پہلے کوئی چیز ہوتی ہے, پھر یو اسٹارٹ کریٹنگ ڈیفنسز, پھر کوئی چیز نئی شروع ہو جاتی ہے. لیکن ابھی یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے میلویئر کا, یہ ٹول جب تک نہیں پکڑے گا یہ بڑھتا چلے جائے گا. کچھ دن یا کچھ ہفتے کافی خطرناک چیزیں ہونی شروع ہو جائیں گی, پھر اس کے اوپر ظاہر لوگ قابو پائیں گے. جس طرح ہیکر پازیٹیو نگیٹیولی کرتے ہیں, اسی طرح پازیٹیو ہیکرز بھی ہوتے ہیں جو کہ چیزیں کو ریورس میں بھی ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں.
اچھا منظر قریشی صاحب, آخری بات, جیسا کہ برطانیہ میں انہوں نے ہیلتھ کیئر سسٹم کو پورے کو منجمد کر دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس ملک میں جس حکومت کی وہ چاہیں جس سسٹم کو فریز کر سکتے ہیں.
جی کافی حد تک ابھی جتنا نہ صرف برطانیہ کا ہوا بلکہ جرمنی کی بھی جو ٹرین سسٹم ہے اس کو بھی انہوں نے ہیک کیا اور اس کو بھی مشکل بنی ہوئی ہے اس وقت. تو یہ خطرناک حد تک بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جا سکتا ہے. فار ایگزامپل کہ یہاں پر جتنے بھی ان کے ٹریفک کے نظام ہیں وہ سارے کمپیوٹرائز ہوتے ہیں, اگر اس طرح کی کسی نیٹ ورک کے اندر انہوں نے ہیکنگ کر کے اس کو فریز کر دیا تو پورا شہر کا شہر ہی چلنے سے رک سکتا ہے اور بہت سے حادثات بھی ہو سکتے ہیں. اگر جس طرح کے ہیتھرو کا ایئرپورٹ ہے اس کی پوری جو سسٹم ہے وہ سافٹ ویئر کے اوپر ہی سارے جہازوں کو کنٹرول کرتے ہیں, ہر منٹ کے اندر ایک جہاز اتر رہا ہے اور ایک منٹ کے بعد جہاز اڑ رہا ہے اس ایئرپورٹ سے, تو اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر ہیک کرنے کے اوپر وہ آئیں گے تو بہت مشکل بھی ہو سکتی ہے. تو کافی زیادہ
خطرات
وقت ہے اور پریشانی کی بات ہے اس وقت.
بہت شکریہ, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے اور سلمان انصاری صاحب اور منظر قریشی صاحب جیسے لوگ اس پہ بہت بول سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ, اس پر ایک انشاءاللہ تفصیلی پروگرام بھی کریں گے. اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ خبروں میں مسلسل سن رہے ہیں کہ امریکہ میں ایک کنٹروورسی ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو برطرف کیے جانے کے بعد دو شروع ہو گئی ہے, اور انہوں نے جیمز کومی صاحب نے اخبار نیو یارک ٹائم کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان سے یہ کہا گیا تھا ڈنر کے دوران جو انہوں نے صدر کے ساتھ کیا کہ وہ ان سے وفاداری کا عہد کریں, انہوں نے سلسلے میں نہیں کیا. اور یہ ہم اس کے آئینی پہلوؤں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رمضان رانا صاحب ہیں نیو یارک سے جو کہ قانون دان ہیں اور آئین پہ ان کی نظر ہے. اس سلسلے میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ صدر ٹرمپ صاحب نے جو ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بیٹر ہوپ دیر وار نو ٹیپس آف دیئر کنورسیشن, یعنی انہوں نے قومی صاحب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ امید کریں کہ ہماری اور آپ کی جو بات چیت ہوئی تھی اس کا یہاں کوئی ٹیپ موجود نہیں ہے. وہ ایک الگ کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا وائٹ ہاؤس میں مذاکرات کو یا بات چیت کو ٹیپ کیا گیا ہے. اس سلسلے میں جب وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ میں نے اس سلسلے میں صدر سے بات کی تھی لیکن صدر کے پاس اس سلسلے میں مزید کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے. ادھر کانگریس کی ایک سماعت کے دوران جو ایف بی آئی کے قائم مقام ڈائریکٹر ہیں اینڈریو میکیب, انہوں نے کانگریس کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ ٹرمپ کمپین اور روس کے تعلق کے بارے میں جو تحقیقات ہو رہی تھی وہ قومی کی برطرفی کے باوجود جاری رہے گی. ان کا کہنا تھا
یو کین ناٹ اسٹاپ دی مین اینڈ ویمن آف دی ایف بی آئی فرام ڈوئنگ دی رائٹ تھنگ پروٹیکٹنگ دی امریکن پیپل اینڈ اپہولڈنگ دی کانسٹیٹیوشن.
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ایف بی آئی کے عورتوں اور مردوں کو جو وہاں کام کرتے ہیں کوئی صحیح کام کرنے سے نہیں روک سکتے, یہ ان کو امریکی آئین کو بحال رکھنے اور برقرار رکھنے اور اس کی بالادستی کو قائم رکھنے کی بات ہے. رمضان نانا صاحب, یہ بتائیے کہ اپارٹ فرام ایوری تھنگ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ جو صورتحال بنی ہے کیا اس کے کوئی کانسٹیٹیوشنل یا لیگل امپلیکیشنز بھی بنتے ہیں؟
جب سب اصل میں یہ مسائل بڑے ہوتے ہیں کیونکہ امریکن آئین کا آرٹیکل 2 جو ہے وہ امریکی صدر جس کو وہ انتظامیہ کا سربراہ قرار دیتا ہے وہ منتخب ہوتا ہے, وہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کر سکتا ہے اگر قانون اور آئین کے مطابق ہوں. جس طرح انہوں نے مسلم بین کے خلاف کیا جس میں کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی تھی, ریسزم پیدا ہو رہا تھا, تو اس کے اندر جو ہے فیڈرل کورٹوں نے وہ آرڈر جو ہے ریجیکٹ کر دیے اور اس کے بعد اپیل کورٹ نے بھی ریجیکٹ کیا. لیکن اس کی کوئی ایسی سزا نہیں ہے صدر کے لیے. اب اس کے تاریخی طور پر بڑے واقعات ہوئے ہیں کہ
ظاہر ہے کہ اس کا تو وقت نہیں ہے ہمارے پاس. آپ یہ بتائیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اور ماہرین سے بھی بات تو بار بار پوچھی جا رہی ہے کہ صدر نے جو بھی کاروائی کی وہ ظاہر ہے کہ اپنے آئینی اور قانونی اختیارات کے تحت کی, تو اس کی تو ظاہر ہے کوئی ریمیڈی تو ہے نہیں, تو اس پر اتنا شور کیوں ہے؟
نہیں دیکھیے, آرٹیکل 2 اور اس کی شپ 2 میں جو ہے صدر, سفیر, وزیر اور دوسرے عہدیدار سب کو جو ہے وہ نامزد کرتا ہے جس میں سینٹ اور ہاؤس جو ہے دونوں اپروو کرتے ہیں. لیکن اگلا جو ہے اس کے حصے میں یہ شامل نہیں ہے کہ وہ کسی عہدیدار کو فائر کیسے کرے, یہ کہیں نہیں ذکر ہے. اب اس کی تشریح جو ہے عدلیہ نے مختلف اوقات میں کی ہے. بعض اوقات بعض صدور جو ہیں انہوں نے باقاعدہ کانگریس سے اپروول لیا ہے, اور بعض اوقات جو ہے عدلیہ نے جو ہے ہدایت کی ہے صدر کو کہ آپ جو ہے یہ اس طرح کریں یا کانگریس کے پاس جائیں. اب یہاں پر جو ہے بل کلنٹن نے جب جو ہے وہ ایف بی آئی کے جو ڈائریکٹر کو میک کرسٹل کو جو ہے فائر کیا تھا, اس کے بعد جنرلوں کو بھی دو دفعہ جو ہے برطرف کیا جا چکا ہے, جس میں جو ہے اوباما نے اور بل کلنٹن نے دو جنرل جو ہے برطرف کیے تھے. تو اس کی ایگزیکٹو پاور جو ہے وہ بہت بڑے ہیں, اور اس کو میں نہیں سمجھتا کہ کسی اگر وہ جو متاثرہ پارٹی ہے وہ کسی کورٹ میں چلی جائے کسی ایسے مناسب کا یہ کسی وجہ سے کیا گیا ہے, کوئی ایسا بیہیو استعمال ہوا ہے. ادر وائز جتنے بھی جو ہے جو جن کو برطرف کیا وہ کہیں بھی دوبارہ کسی کے پاس گئے نہیں. جیسے جنرل میکاردر جو تھا وہ اس کی جنگ کا تھا کورین جار کا, اس کو جو ہے صدر ٹرومن نے جو کیا تھا, اور بڑے ہوئے ہیں. صدر ٹرومن کے دور میں 35 اہلکاروں کو برطرف کیا گیا تھا, جمی کارٹر نے 4 جو ہے کابینہ کے ممبروں کو برطرف کیا تھا. اب یہ مختلف جگہوں پہ جو ہے یہ اس طرح جو ہے رہی ہے. یہ چونکہ بدقسمتی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ہائر اور فائر کا عادی رہا ہے, لہٰذا اس کے ٹی وی شو میں بھی چل رہا تو اس نے یہ کیا. حالانکہ اس نے اس سے پہلے اٹارنی جنرل قائم مقام اٹارنی جنرل جو ہے شیلی پارٹس کو جو برطرف کیا ہے, تو اس کے بعد جو ہے یہ سیکنڈ جو ہے ہوا ہے. اب یہ ڈائریکٹر جو ہے اس سے پہلے متنازع تھا, جب ہیلری کلنٹن کی موومنٹ چل رہی تھی تو اس کا سٹیٹمنٹ آیا تھا. اب یہاں پر کچھ ہے چونکہ یہ وقت جو ہے نامناسب ہے, وہ تحقیقات کر رہا تھا جو انوالومنٹ کی, اس کی وجہ سے یہ جو ہے پولیٹیکل ایشو بن رہا ہے. ویسے لیگل ایشو میری سمجھ میں نہیں آ رہا, اس لیے کہ وہ اگر کر رہا تو دوسرا جو ہے آدمی اس کی جو ہے تحقیقات کرے گا. لیکن چونکہ اس میں بدنیت ہی شامل ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے عدالت میں کیس جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے, یا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے.
بہت شکریہ رمضان رانا صاحب آپ کا. سامعین یہ تھے جناب رمضان رانا صاحب نیو یارک سے ہمارے ساتھ لیگل ایکسپرٹ. اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے. ہم یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے بینش سلطان صاحبہ موجود ہیں, اور ہم گفتگو کریں گے افغانستان, امریکہ اور پاکستان کے اس عزم کے بارے میں کہ افغانستان میں داعش کی موجودگی کے خلاف مشترکہ طور پر جد و جہد کی جانی چاہیے. لیکن پہلے یہ بریک.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اس سلسلے میں ہمارے ساتھی ناصر محمود نے اسلام آباد سے ایک رپورٹ بھیجی ہے. بہت مختصر سی رپورٹ ہے, وہ سن لیتے ہیں, پھر بینش سلطان صاحبہ سے گفتگو کریں گے.
پاکستان, افغانستان اور امریکہ کے فوجی عہدیداروں نے شدت پسند تنظیم داعش سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق راولپنڈی میں فوج کے ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والے ایک اعلی سطحی اجلاس میں پاکستانی فوج کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز میجر جنرل ساحر شمشاد مرزا, ان کے افغان ہم منصب میجر جنرل حبیب حصاری اور افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے امریکی نائب سربراہ میجر جنرل کرسٹوفر ہاس نے شرکت کی. تینوں اعلی عہدیداروں نے شدت پسندوں کے خلاف اپنے آپریشنز میں مشترکہ کوششوں کے ذریعے داعش کے خلاف کارروائی پر زور دیا. داعش کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پہلے بھی مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا جاتا رہا ہے, لیکن پاکستان اور افغانستان کے کشیدہ تعلقات اور اپنی اپنی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے دینے کی اجازت کے الزامات کے باعث اس ضمن میں کوئی ٹھوس پیش رفت دیکھنے میں نہیں آ سکی ہے. پاکستانی فوج کے مطابق تینوں حکام کی ملاقات کے بعد پاکستان اور افغانستان کے ڈائریکٹر جنرلز ملٹری آپریشنز کی دو طرفہ ملاقات بھی ہوئی, جس میں سرحدی کشیدگی میں کمی اور دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان رابطوں کو بہتر بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا.
جی بینسی, سنیے آپ نے رپورٹ یہ بتائیے مجھے کہ اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جتنا عدم اعتماد کا ماحول ہے, جو صورتحال ہے اور جو بار بار جھڑپیں بھی ہوتی ہیں, لوگ بھی مارے جاتے ہیں, دونوں ایک دوسرے پر الزام بھی لگاتے ہیں, اس پس منظر میں کیا اس بات کے امکانات نظر آتے ہیں آپ کو کہ یہ ہو سکتا ہے؟
سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ جعفری صاحب ٹو ہیو می آن دی شو. بہت ہی اہم صورتحال جو ہے اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے, ایک دم سے پھر سے, بلکہ میں کہوں گی پاکستان افغانستان اور جو ریجنل اسٹیبلٹی کی جب بھی بات کی جاتی ہے اس کے حوالے سے, چونکہ نہ صرف یہ ہے کہ افغانستان میں اگر دیکھا جائے تو طالبان کی جو کاروائیاں ہیں قندوز کے اگر علاقے میں آپ دیکھیں, اور ان کی جو اسٹرانگ ہولڈ یا ایک بہت ہی پیش رفت جسے کہنا چاہیے اوپر کی جانب تاجک بارڈر کی طرف جو فائٹنگ بھی ہو رہی ہے, تو اس کی جانب بھی دیکھا جائے تو یہ بہت ہی کشیدہ صورتحال ہے افغانستان کے اندر میں سمجھتی ہوں. اور آپ کو پتا ہے اور سننے والوں کو بھی آف کورس پتا ہی ہوگا کہ افغانستان میں جب بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی کشیدگی کی صورتحال آتی ہے, کوئی نہ کوئی چھوٹے گروپس آپس میں کلیش کرتے ہیں, چاہے ان کو آپ طالبان کہیں یا داعش کا فٹ ہولڈ کہیں یا اس کو آپ کوئی بھی ایلیمنٹ آف انسٹیبلٹی کا نام اگر دیں, سول وار بھی اکثر اسکالرز اور اکیڈمیشنز اس کو سول وار کا بھی نام دے رہے ہیں جو افغانستان کے اندر ہو رہی ہے, تو اس کا ایک بہت بڑا بیک لیش جو ہے جی وہ پاکستان کی جانب ضرور آتا ہے. اور میں یہاں پہ یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ یہ تھوڑا سا انفیئر بھی ہو جاتا ہے پاکستان کے پارٹ پہ, انٹرنیشنل کمیونٹی کے پارٹ پہ یا افغانستان کے پارٹ پہ, کہ یہ جتنی بھی کشیدگی افغانستان کے اندر جب بڑھتی ہے تو اس کا پورا کا پورا باقاعدہ الزام جو ہے وہ اس طرف لگایا جاتا ہے کہ جی یہ پاکستان کی طرف سے یا پاکستان میں سیف ہیونز ہیں یا سینکچریز ہیں یا اس کی طرف سے یہ پیش رفت ہوئی ہے, یہ انسٹیبلٹی ہوئی ہے, یہ فائٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے, تو اس کو مینشن کرنا بہت ضروری ہے. دوسری جانب یہ جو آپ کی دو طرفہ ہمارے تعلقات ہیں پاکستان اور افغانستان کے, آئی تھنک اس چیز کو باور کر لینا چاہیے, سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان کا جو ایک فیوچر ہے وہ اگر اسٹیبل ہے یا انسٹیبل ہے اس ریجن میں تو وہ ایک ساتھ ہے, اس کو تو بالکل ہی اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو پورا کا پورا بارڈر ہے پاکستان اپنی طرف سے جب بھی اس کو اگر مینیج کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے, اگر آپ کوئی ایسٹیمیٹس دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ جی 10 بارڈر پوسٹ اگر پاکستان کی طرف ہیں تو افغان بارڈر کی اس طرف صرف ایک پوسٹ ہوگی جو بارڈر کو مینیج मैच करी होगी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बोझ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आ जाता है, उस बॉर्डर को मैनेज करना, ऊपर से उसकी जो नौयत है, वो जिस तरह की वहां पे टेरेन है, उसको बहुत ही मुश्किल होता है इन फाइटर्स को या मिलिटेंट को या मिस्क्रिएंट्स को, उनको कोई भी नाम हो, उनको अकेले मैनेज करना, जब तक ये बॉर्डर मैनेज जो है दो तरफा तरीके से ना किया जाए। तो ये सारी चीजें जो है अगर जहन में रखी जाए कि इसका पूरा का पूरा इल्जाम जो है सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, इसके अंदर कोई और मुल्क नहीं आएगा, अमेरिका जो है ऑफकोर्स उसको अपना आपको पता ही है इराक और अफगानिस्तान में और पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में, सीरिया में देखें, जहां जहां यूएस इंटरेस्ट है और जहां जहां एक बैकलैश उसकी वॉर का जिसके लिए वो विक्ट्री है या नहीं है उस पर भी डिस्कशन चलती रहती है। तो यूएस के लिए तो उसका इंटरेस्ट तो डेफिनेटली रहेगा कि वो अपनी इस प्रेजेंस को यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, इस जो अपनी उसने कोशिश की थी यहाँ पे दुनिया को दिखाई थी कि हम यहाँ से तालिबान या एलिमेंट्स ऑफ इंस्टेबिलिटी को खत्म करना चाहते हैं, तो उसको तो वो ऑफकोर्स लेके आगे जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो कि अभी उन्होंने आपस में बातचीत भी की है उसके बाद, जब तक ये बॉर्डर मैनेजमेंट और एक दूसरे पे इल्जाम तराशी जो है बाकायदा, क्योंकि देखें जी एलिमेंट्स ऑफ इंस्टेबिलिटी जो है अगर उस साइड पे तो इस साइड पे भी है, वो अक्रॉस द बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं। पाकिस्तान ने बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं, अभी नॉर्थ वजीरिस्तान एजेंसी में आपको पता है कि छोटे छोटे ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं, रद्दुल फसाद जो है पूरे एक मुल्क में एक ऐसा ऑपरेशन है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है जो कि किया जा रहा है मिलिटेंट्स के खिलाफ। तो ये इस बात की भी दलील है कि ये इसमें बहुत ज्यादा सक्सेस पाकिस्तान को मिली है, जिसकी वजह से ये मिस्क्रिएंट्स या मिलिटेंट्स जो हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो अगर मौजूद हैं या बॉर्डर रीजन में मौजूद हैं, तो अफगानिस्तान को पूरा पूरा हमारा साथ देना पड़ेगा उनको खत्म करने के लिए, वो पूरा का पूरा इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर नहीं आ सकता।
अच्छा देखिए ना, जहां तक सवाल पैदा होता है कि सिक्योरिटी, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के साथ ना सिर्फ ये रीजन की सिक्योरिटी वाबस्ता है बल्कि खुद अमेरिका की भी सिक्योरिटी वाबस्ता है, तो अमेरिका उसमें किस हद तक अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद की फजा कायम हो जाए?
ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जाफी साहब। आप सुनने वालों को भी पता होगा कि जब ये बीएसए भी हुआ था, जो बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट था, तो उसके बाद भी ये बात हुई थी मिलिटेंट्स की तरफ से, तालिबान की तरफ से, कि जी जब तक आप यहाँ पे अफगानिस्तान के जमीन के ऊपर, सॉइल के ऊपर फॉरेन जो इन्फ्लुएंस है या जो फोर्सेस हैं वो मौजूद रहेंगी, हमारी ये जंग जारी रहेगी। इसमें तो दूसरी कोई राय ही नहीं है कि उनका बेसिक मोटिव एम जब भी वो बात करते हैं वो यही होता है कि ये फॉरेन फोर्सेस जो हमारे मुल्क में मौजूद हैं हम इनके खिलाफ जंग करें। बल्कि एक टाइम पे तो एंटी अमेरिकनिज्म के नाम से भी बहुत आपने सुना होगा कि बहुत डिबेट चली थी कि ये मिलिटेंट्स और मिस्क्रिएंट्स की आइडियोलॉजी जो है उसको एंटी अमेरिकनिज्म फ्यूल करता है, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पे जंगे की हैं, उसने इराक में जंग की, तो जिसकी वजह से कोलैटरल डैमेज हुआ, लोगों का नुकसान हुआ, इकोनॉमिक नुकसान हुआ, तो लोगों ने रिटेलिएट किया, आइडियोलॉजी जो है मिलिटेंट्स ने एक्सप्लॉइट की और रेडिकलाइज किया लोगों को इसकी बेसिस के ऊपर भी, रिलीजियस की बजाय एंटी अमेरिकनिज्म की बेसिस पे भी मिलिटेंट्स और मिस्क्रिएंट्स जो हैं वो बढ़ते गए। तो एक तो ये था। तो एंटी अमेरिकनिज्म अगर बढ़ रहा है और अगर अभी भी तालिबान जो है वो ये कहते हैं कि जी फॉरेन फोर्सेस जो हैं वो यहाँ अगर मौजूद हैं तो हमारी जंग जारी रहेगी, तो आप एक नजरिया ये भी है तो हम सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान की पीस कहाँ है जब तक यूएस फोर्सेस वहां पे मौजूद हैं या जिस भी फॉर्म में मौजूद हैं अफगान सॉइल के ऊपर। तो बात वहीं आ जाती है दोबारा, पाकिस्तान भी हमेशा यही कहता है कि अफगान ओन एंड अफगान लेड, अफगान जो चाहता है, जो अफगानिस्तान चाहता है, जो वहां की आवाम चाहती है, जो वहां के लोग चाहते हैं, वो सोल्यूशन होना चाहिए वहां पे। और ऐसा इमेज नहीं देना चाहिए ना सिर्फ रीजन में बल्कि अफगानिस्तान के अंदर भी कि बाहर से कोई उनको सोल्यूशन आके कोई दे रहा है, जिसकी वजह से गैप्स क्रिएट होते हैं, ठीक, कंट्री में पॉकेट्स क्रिएट है और जो कि अफगानिस्तान में है इतनी अभी आपने देखा कि नॉर्थ की तरफ भी जो पॉकेट्स थी उसको फिलअप कर लिया है तालिबान ने, वो किस वजह से किया है, यही सारी रीजन है। और अगर ये इन सारी चीजों को इस वक्त इस तरह سے ڈیل نہ کیا گیا اور ایک پرسپشن نہ بنایا گیا, کیونکہ یہ جنگ جی اب صرف گولیوں کی نہیں ہے, بارود کی نہیں ہے, یہ جنگ بات چیت کی ہے, پرسپشن کی ہے. تو ہم ہمیشہ بائیلیٹرل پرسپشن کی بات کرتے ہیں, اپنے امیج کی بات کرتے ہیں, یہ پرسپشن کی بات نہیں کی جاتی کہ افغانستان میں بھی یہ پرسپشن کو عام کیا جائے کہ یہ افغان اون ڈیسیزن ہوگا, کہیں باہر سے اس کا سولوشن نہیں آئے گا.
اچھا ایک آخری سوال سلسلے میں میرا آپ سے اور ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال پر بہت کچھ دار و مدار ہے صورتحال کا. یہ بتائیے مجھے کہ افغانستان کے بیشتر حصے پر یہ کہا جاتا ہے کہ طالبان کا کنٹرول ہے, پھر دوسری جانب داعش بھی ایک قوت ہے وہاں پر, تو افغانستان کی حکومت جو موجود ہے اس کی رٹ جو ہے ایک تھوڑے حصے پر ہے, تو اگر وہ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں, اعتماد بھی قائم ہو جاتا ہے, تو کیا طالبان یا جہاں داعش کے لوگ ہیں وہ اس اعتماد کو قائم رہنے دیں گے, وہ اس مقصد کو آگے بڑھنے میں رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے جو اعتماد قائم کرنے سے پیدا ہوتا ہے؟
بہت اہم سوال ہے یہ جعفری صاحب. اور جہاں تک داعش کا تعلق ہے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں جب افغانستان کی صورتحال کو اس کا جائزہ جب لیتے ہیں, تو اگر افغان لوگوں کو آپ دیکھیں, طالبان کی سائیکی کو دیکھیں, تو ایک اوپینین یہ بھی ہے جی کہ داعش کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ طالبان آئیڈیالوجی کے ساتھ جی کنفلکٹ ہے اس کا. کیونکہ اگر ان کی طالبان کا اپنا ایک ایجنڈا تھا, ان کی اپنی ایک رائے ہے کہ جی افغانستان میں ہماری ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے یا ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے یا ہمارا رٹ ہونا چاہیے, اگر ان کا یہ ہے تو داعش جو ہے ان کی جو آئیڈیالوجی وہ اس سے آ کے ٹوٹلی آ کے کانٹرڈکٹری اور کانفلکٹ کریٹ کرتی ہے اس کے ساتھ. تو اکثر رائے یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ کیا داعش جو ہے وہ ایک لارج اسکیل پہ یہاں زندہ بھی رہ سکتی ہے افغانستان میں یا نہیں رہ سکتی, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. چلیں اگر وہ زندہ رہ سکتی ہے, اگر وہ فورن ملیٹنٹس یا فورن فائٹرس, کیونکہ جی دیکھیے جی افغان نیشنل فورسز جو ہیں قندوز میں میرے خیال ہے مور دین ہزار دو ہزار سے زیادہ اگر فورسز موجود تھیں, تو چند انسرجنٹس تھے جنہوں نے آ کے ان کے ساتھ باقاعدہ وہاں پہ ہوئی فائٹنگ اور وہاں پہ کنٹرول حاصل کر لیا گیا, تو ان کے اوپر سے تو اعتماد ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے. تو اگر اس طرح کے گیپس کریٹ ہوں گے کہ اس طرح کی فورس جو گورننس دینے والے انسٹیٹیوٹس ہیں اگر ان کے اوپر سے اعتماد ہٹ جائے گا, اوپر سے گرین اینڈ بلو اٹیکس ہوں گے, ان کی ٹریننگ کے اوپر کوشچن ہوگا, یہاں پہ فورن فورسز موجود ہوں گی, تو یہ گیپس چھوٹی چھوٹی پاکٹس اگر تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں وہ داعش کی آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کر بھی لیتے ہیں لیٹس سپوز, تو وہ ڈیفینیٹلی ان مائی اوپینین جی افغان جو طالبان ہیں ان کی آئیڈیالوجی کو پھر بھی کانٹرڈکٹ کریں گے. کیونکہ آپ نے جس طرح سے مینشن کیا کہ بہت سے اکثر علاقوں پہ طالبان کا کنٹرول ہے, اگر ریڈ گورنمنٹ لانا بھی چاہتی ہے تو وہ بہت ایک میجر کام ہوگا اور وہ کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہوگا, لیکن وہ کانٹرڈکٹ کرے گی ان دا لانگر رن. اور اسی چیز کے اوپر بیس کر کے کہا جاتا ہے کہ جی نیگوشیٹ کیا جائے طالبان کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں جی ان کی ریزیلینس کو کوئی چیلنج نہیں ابھی تک کر سکا, اتنا عرصہ ہو گیا, ڈیکیڈز گزر گئی, وہاں پہ جنگ چل رہی ہے, طالبان کو ابھی تک آپ ان کے ریزولو کو ختم نہیں کر سکے ہیں, ریزولوٹ ہیں وہ ابھی تک. تو کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان سے آپ لڑ کے بھی ان کی ریزولو کو ریزیلینس کو نہیں کر سکے, تو اسی لیے بات چیت ہوئی تھی کہ ان سے نیگوشیٹ کیا جائے. تو جب اس میں اپرچونیٹی دیکھی جا سکتی ہے کہ ان سے نیگوشیٹ کر کے ان سے کوئی ایسی سیٹلمنٹ کی جائے کہ وہ یہ جو جنگ ہے, یہ سول وار کی جو سچویشن ہے, اس میں سے نکل کے کسی ایسے سولوشن کی طرف آئیں جی جو افغانستان کو ٹھیک ہے ٹوٹل انڈیورنگ پیس کی طرف تو نہ لے کے آئیں, لیکن یہ جو ایک ٹوٹل جو ایک وار کی سچویشن پوری ریجن میں بن جاتی ہے, پاکستان کا سب سے بڑا بیک لاش آتا ہے, تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے. تو یہ ایک کلیش جو ان کی آئیڈیالوجی میں, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اسٹیٹس کو, اس کو بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اگینسٹ کس طرح سے کام کیا جائے کہ نیگوشیٹ کر کے اگر جنگ نہیں بھی کرنی ان کے ساتھ تو کس طرح سے اس میں سے اپنی اپرچونیٹی نکالی جائے اور ایک 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 سیٹلمنٹ کی طرف آیا جائے.
بہت شکریہ بینش سلطان صاحب آپ کا. اور سامعین اب اس وقت ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر ممتاز سیکورٹی تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر عمران ملک صاحب موجود ہیں, ہم ان سے دو تین موضوعات پہ گفتگو کریں گے. بریگیڈیئر صاحب میرا پہلا سوال جو ہے آپ سے وہ احسان اللہ احسان کے حوالے سے ہے. پاکستان کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ نے وزارت داخلہ اور صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے کہا ہے کہ ملالہ یوسف زئی پر کیے گئے قاتلانہ حملے کے مقدمے میں شدت پسند تنظیموں کلدم تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کا نام بھی شامل کیا جائے. آپ کیا کہتے ہیں کہ جو اس وقت حکومت کا مہمان ہے وہ شخص, اور جس طرح سے اس کی پذیرائی ہو رہی ہے, کیا یہ بات مناسب ہوگی کہ اس کا نام اس مقدمے میں شامل کیا جائے, ملالہ یوسف زئی پر حملے کے مقدمے میں؟
بہت نوازش کے آپ نے پروگرام میں شامل کیا. دیکھیے جناب, احسان اللہ احسان جو ہے وہ تو میرے نزدیک تو اس کو تحریک طالبان پاکستان کا ایک سرگرم رکن تھا, اور اگر اس نے تحریک طالبان پاکستان کو فسیلیٹیٹ کیا ہے یا کولابوریٹ کیا ہے ان کے ساتھ اپنے مضموم عزائم کو حاصل کرنے کے لیے, یا ان آپریشنز میں یا ان اٹیکس میں اس نے ان کی معاونت کی ہے, تو میرے خیال میں یہ بھی ان کے ساتھ برابر کا شریک ہے اس جرم میں. یہ برابر مجرم ہے ان کے ساتھ, اور اس کو اس کے کیے گئے کے اوپر اس کو سزا ملنی چاہیے, قرار واقع سزا ملنی چاہیے اس کو. اب رہی بات یہ کہ اس کو آپ نے جیسے فرمایا کہ پذیرائی ہو رہی ہے, میرے خیال میں یہ پذیرائی نہیں ہے, یہ ایک آپ سمجھے کہ ان کے ہاتھ ایک خزانہ لگا ہے تحریک طالبان پاکستان کا, جس کو اب یہ پوری طرح سے ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں. یہ خبر ہے کہ یہ کوئی فبروری یا مارچ میں یہ اس نے اپنے آپ کو ہینڈ اوور کیا یا یہ پکڑا گیا, اس کے بعد سے یقیناً اس کی بہت ڈیٹیل سے بھی ڈیپ بریفنگ ہوئی ہوگی اور بہت ہی اس کے اوپر تفتیش ہوئی ہوگی, اور اس سے جتنی بھی انٹیلیجنس حاصل کی جا سکتی ہوگی وہ حاصل کر لی گئی ہوگی, اور اس انٹیلیجنس کے اوپر بیس کر کے انہوں نے اپنے باقی باندھا آپریشنز بھی کیے ہوں گے, اور لوگوں کو بھی اٹھایا ہوگا اور لوگوں کو بھی پکڑا ہوگا اور کافی حد تک کامیابیاں حاصل کی ہوں گی. اب یہ جو ہے احسان اللہ احسان جو ہے اب اس وقت یہ ان تمام باتوں کو کیا کہتے کولابوریٹ کر رہا ہے, یہاں میں بتا رہا ہے کہ جی جیسے آئی ایس جو ہے اس کو اور یا تحریک طالبان پاکستان کو یا جماعت الاحرار کو را اور این ڈی اے سے کتنی سپورٹ حاصل ہے, یہ وہ تمام باتیں ابھی کنفرم کر رہے ہیں جو کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں, اور جو پاکستان بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس جو ہے اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے, جماعت الاحرار جو ہے, اور یہ لوگ جو ہیں ان کو را اور این ڈی اے کا ایک نیکسس جو ہے یہ مل کر سپورٹ کر رہا ہے, انڈیا کی سپورٹ ان کو حاصل ہے, اور یہ ہندوستان کے پروکسیز کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور وہاں سے پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں. تو اس وقت میرے خیال میں یہ ہمارا مہمان نہیں ہے, یہ یقیناً اپنے کیے کی سزا پائے گا. اس وقت یہ پاکستان کی آپ سمجھے کہ انٹیلیجنس کی یا پاکستان کی فورن پالیسی کا ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے, جیسے کام لیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کنفرم کرے ساری دنیا کو کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں, افغانستان سے جو آ رہے ہیں وہ کون لوگ کر رہے ہیں, ان حملوں کے پیچھے کون لوگ ہیں, ان کے سپورٹرز کون ہیں, ان کے سپلائرز کون ہیں, ان کے فائنینسرز کون ہیں, ٹرینرز کون ہیں, کولابوریٹرز کون ہیں, فسیلیٹیٹرز کون ہیں, یہ تمام نیٹ ورک جو ہے اس کو وہ بے نقاب کرنا چاہ رہے ہیں. اور جو لنک ہے, جو سب سے کریٹیکل لنک ہے کہ را اور این ڈی ایس کا, جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو گائیڈ کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی خدمت یا کر رہا ہے یا اسے کروائی جا رہی ہے. مگر ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ اس نے ٹی ٹی پی کو ہیلپ کیا ہے, ان کی مدد کی ہے, ان کی معاونت کی ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف حملے کرنے میں اور ان کو نقصان پہنچانے میں, اور اس کو اس کی قرار واقع سزا لازمی طور پر ملنی چاہیے.
ٹھیک, اچھا بریگیڈیئر ملک ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ذرا سا ایک بریک لیں گے چھوٹا سا, پھر ہم ایک اور رپورٹ ہے اس پہ آپ سے آپ کا انپٹ لیں گے. ذرا آپ کو تو آج تھوڑی طویل زحمت ہمیں دینی ہے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اور ویلکم بیک کو سامعین, اب ہم چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اقوام متحدہ کی ایک سب کمیٹی نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان میں جن لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے ان کو اذیتیں دی جاتی ہیں. اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی محمد جلیل کی, اس کو سنتے ہیں، جس کے بعد بریگیڈیئر صاحب سے کمنٹس لیں گے.
اقوام متحدہ کی کمیٹی نے پاکستان میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے زیر حراست افراد کے خلاف مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر روا رکھے جانے والے تشدد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان سے ایسے طرز عمل کو روکنے کے لیے قانون میں اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے. یہ بات اقوام متحدہ کی تشدد کے خلاف کمیٹی نے جمعے کو جاری کی گئی اپنی رپورٹ میں کہی ہے. کمیٹی نے کہا کہ یہ رپورٹ کئی ماہ تک جاری رہنے والی تحقیقات کے بعد شائع کی جا رہی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ زیر حراست ملزمان سے اقبال جرم کروانے کے لیے پولیس کی طرف سے مبینہ طور پر تشدد کا استعمال کیا جاتا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی کو ان اطلاعات پر سخت تشویش ہے کہ ریاست کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ انٹیلیجنس ادارے اور بعض سیکیورٹی ادارے کئی ماورائے عدالت ہلاکتوں اور جبری گمشدگیوں کے واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں. اقوام متحدہ کی تشدد کے خلاف کمیٹی نے پاکستان پر زور دیا کہ قانون میں تشدد کی خاص تعریف وضع کرنے کے لیے قانون سازی کرے. پاکستانی حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا سامنا رہا ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے قانون کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں. حکام کے بقول آزاد عدلیہ اور میڈیا کے ہوتے ہوئے فرضی یا جعلی پولیس مقابلوں میں کسی کو ہلاک کرنا ممکن نہیں. واضح ہے کہ گزشتہ ماہ جنیوا میں پاکستان کے انسانی حقوق کے وزیر کامران مائیکل نے اقوام متحدہ کی تشدد کے خلاف کمیٹی کو بتایا کہ ان کا ملک اقوام متحدہ کی کنونشن کے تحت تجویز کیے گئے اقدامات پر عمل درآمد کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں.
اور بریگیڈیئر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ جو علی نواز صاحب ہیں نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کے، انہوں نے اس رپورٹ پر اپنا رد عمل دیا، اس کو بھی سن لیں تاکہ پھر آپ کمنٹ دے سکیں اپنا.
دیکھیں، بعض دفعہ تو ایلیگیشنز بھی ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں آلموسٹ اسٹیٹ آف وار ہے، اور اس کو میٹ کرنے کے لیے سم ٹائمز دا بیلنس بٹوین جسٹس اور جو ہے سختی وغیرہ، جو ٹارچر جسے آپ کہہ رہے ہیں، اس کو پریکٹس بیلنس رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، اب آپ دیکھ لیں، ایکسٹریمزم ہے، کلنگ ہے، اب کل کوئٹہ میں کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ بلیم بھی زیادہ کرتے ہیں مور دین دی ایکچوئل کوانٹم آف مے بی ٹارچر اور سم تھنگ جو کہ اگر کیا گیا ہو. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان میرے خیال میں کافی کنسرنڈ ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، اور ضرب عضب وغیرہ کے بعد چیزیں کیونکہ نارملائز ہو گئی ہیں، ہو رہی ہیں، تو یہ شکایتیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں. جیسے آج کراچی میں ہوں ہم، تو کراچی کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں چیزیں بہت امپروو ہو گئی ہیں، اب پولیس وغیرہ یا وہ جو ڈسپیرنس کیسز ہیں وغیرہ وہ ریڈیوس ہو گیا. میرا خیال ہے جب اسٹیٹ جو ہے اپنا کنٹرول سنبھالے گی پراپرلی فلی تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اینی سولائز اسٹیٹ وڈ لائک کہ ٹارچر جو ہے وہ نہ ہو، نہ وہ بلیم کیے جائیں. And I think they are going towards that. They have done a lot about it. اور ہماری ہم اس کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. جب کبھی ہمارے سامنے ٹارچر کا کیس، whether at the hand of agencies یا at the hand of the allegation آتی ہے private, we immediately take cognizance. ہم نے بہت سارے کیسز میں کاگنیزنس لیا ہوا ہے. آئی ہوپ کہ جو کنسرن ہے یو این باڈی کی ہمارے یہاں لا وغیرہ لانے کی، تو اس کے بل پینڈنگ ہیں. ہم نے وہاں یہ کہا ہے، جو شیڈو رپورٹ اپنی یو این میں بھی دی ہے، کہ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں کر دیں. ایک تو ڈیفائن کر دیں ٹارچر، سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل ڈیفینیشن جو کہ کیٹ میں اپنی ہیں وہ ایڈ کر دیں، اینڈ دے آر ریسیپٹیو ٹو دیٹ. دوسرا یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ میکانزم جو ہے وہ آپ اس کا ذرا کلیئرٹی سے بیان کریں لا کے ذریعے کہ ٹارچر جو ہے اس کو روکا جا سکے، اور پھر جو پریونٹیو میکانزم ہے اس کو اجاگر کیا جائے. کیونکہ ہمارے خیال میں ہمارے ہاں کچھ ایسی چینجز کی ضرورت ہے لیجسلیشن کے ذریعے جو اس کو پھر ٹھیک کرے گی. اور جو بل پڑے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں وہ ابھی اٹھ رہے ہیں، اور آئی تھنک تھنگز آر گوئنگ ٹو چینج.
بریگیڈر عمران ملک صاحب، یہ بتائیے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں ٹارچر کیا جاتا ہے، اور بھی دوسرے انڈر ورلڈ انڈر ڈیولپ کنٹریز جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں خاص طور پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو یو این کمیٹی کی رپورٹ ہے یہ کس حد تک درست ہے اور اس کو کس طرح سے کریکٹ کیا جا سکتا ہے؟
جاوید صاحب آپ نے تو ایک بہت ہی سینسیٹیو اور کریٹیکل ایشو آج اٹھا لیا. انفارچونیٹلی مجھے تو اس بات سے دفاع کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں شاید جو پولیس کی انویسٹیگیٹنگ ٹیکنیکس جو ہیں وہ شاید بہت قانون کے مطابق شاید بہت زیادہ نہیں ہوتی. مگر یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ پولیس کے بارے میں جو رپورٹس ہیں کہ وہ ٹارچر کرتے ہیں اور ملٹری اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں جو ہے رپورٹس وہ الگ سے ہیں. تو ان دونوں کو الگ الگ ہمیں دیکھنا چاہیے. پاکستان کی پولیس تو کافی بدنام ہے مگر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بدنام کیوں ہے. سب سے پہلی بات تو ان کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے میرے خیال میں کہ وہ صحیح طریقے سے ایک منصفانہ طریقے سے کوئی انویسٹیگیشن کر سکے. جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو نہ تو ان کے پاس انویسٹیگیشن کرنے کی کوئی سائنٹیفک طریقے موجود ہیں, نہ کوئی بہت زیادہ فورینسک لیبس موجود ہیں, نہ ہی کوئی سائنٹیفک میتھڈالوجیز وہ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد جو بھی وہ کیس بناتے ہیں اس کی پروسیکیوشن بھی بہت ہی بھی ناقص قسم کی ہوتی ہے. تو اس لیے جب ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے, یہ ٹول ہی نہیں ہے جس سے کہ وہ سچ تک پہنچ سکیں ایک سائنٹیفک طریقے سے اور ایک پیسفل طریقے سے, تو وہ پھر ٹارچر کا سہارا لیتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ویسے ثابت نہیں کر سکتے جرم کو, ان کو معلوم ہے کہ جرم ہوا ہے مگر وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتے, تو پھر ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ زبردستی ملزم سے اگلوا لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈکشن ہو رہی ہیں پولیس میں, بہت ساری انڈکشن تو خاص طور پہ سندھ کے پروونس میں, وہ پولیٹیکل افیلیشنز پہ ہو رہی ہیں. پولیٹیکل جو ہمارے لوگ ہیں جو مطلب سینیٹرز ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں ان کو کوٹا دے دیے جاتے ہیں کہ آپ 30 آدمی بھرتی کر لیں, آپ 50 آدمی بھرتی کر لیں, تو وہ اپنے اپنے علاقے سے پھر جو لوگ ان کے ووٹرز ہوتے ہیں یا ان کے کام والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھرتی کرتے ہیں. تو جو ایک انڈکشن کا ایک اسٹیبلش اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے وہ فالو نہیں ہوتا, تو بہت ہی لو اسٹینڈرڈ کے انڈکشن جو ہے وہ پولیس میں آتی ہے. ایک دوسرا جو مسئلہ ہے کہ وہاں پہ آپ جب پولیس میں بھرتی ہونا چاہیں تو آپ رشوت دے کر بھی بھرتی ہو سکتے ہیں. تو اب جس نے 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپیہ دے کر آپ کو بھرتی کروایا ہے وہ اپنا پیسہ پورا بھی تو کرے گا اور اس کے بعد کچھ پروفٹ کمائے گا, تو اس سلسلے میں وہ پھر جب کوئی بھی مجرم اس کے ہتھیار چڑھ جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر ظلم کر کے اس کو ٹارچر کر کے اسے اپنا یہ جو ہے یا تو جرم منوا لیتا ہے اور وہ یا اس کو مجبور کرتا ہے کہ اگر تم نے اس جرم اور بربریت سے بچنا ہے تو مجھے پیسے دو. تو اس طرح سے یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ قسم کا سسٹم ہے ہمارا, اور مجھے امید یہ ہے کہ اگر یونائٹیڈ نیشنز نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے تو ہمیں اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے اور اس کا سزا باب کرنا چاہیے. دوسری بات ہم آتے ہیں ملٹری کے لوگوں کے بارے میں جو بات ہوئی ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں جو بات ہوئی ہے, علی صاحب نے بہت اچھا کہا کہ اس کو ڈیفائن کر دینا چاہیے کہ کون ہے. میں اس ڈیفینیشن کو ایک قدم اور آگے لے جانا چاہتا ہوں. ابھی ہم ایک ٹیررسٹ پکڑتے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ وہ پرزنر آف وار ہے یا ایک وہ کرمنل ہے؟ کیونکہ اگر تو وہ جنگ لڑ رہا ہے ہمارے خلاف, پاکستان کے خلاف, تو کیا ہم اس کو پرزنر آف وار بنائیں اور اس کے مطابق ٹریٹ کریں جنیوا کنونشن کے طور پہ, یا اس کو ہم ایک نارمل کرمنل سمجھیں اور اس کو پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے اس کے مطابق ہم اس کے ساتھ ڈیل کریں؟ تو یہ کلیئرٹی جو ہے یہ ابھی تک ضروری ہے. اور دیکھیں ڈیفینیشن تو کہیں پہ بھی نہیں, آپ نے تو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کی, میں جو یونائٹیڈ اسٹیٹس کی بات کرتا ہوں, انہوں نے افغانستان سے اور دوسری جگہوں سے جو لوگ اٹھائے ہیں ان کی رینڈیشنز ہوئی ہیں اور وہ وہاں سے اٹھا کے لوگوں کو لے گئے ہیں یورپ میں اپنے اتحادی ممالک میں, وہاں پہ ان کو ٹارچر کرتے رہے. پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش کے زمانے میں واٹر بورڈنگ تو شاید الاؤڈ تھی, اب وہ ریت میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے, اور بے شمار ایسی مطلب مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے ایک بہت ہی سینسیٹیو اور کریٹیکل ایشو ہے اور اس کو میرے خیال میں بہت متانت کے ساتھ اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے, اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے. اور میں تو سب سے پہلے بات کرتا ہوں کہ آج کل خاص طور پر جب یہ ٹیررزم اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے تو ایک ٹیررسٹ کی ڈیفینیشن بہت ضروری ہے اور وہ کلیئرلی بتائے کہ یہ پرزنر آف وار ہے یا ایک نارمل کرمنل ہے اور اس کو پھر ہم نے ٹریٹ کیسے کرنا ہے, اس کی سزا کیا ہے. اور ٹارچر بہرحال چاہے وہ پولیس کرے یا فوج کرے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کرے وہ تو غلط ہے, صحیح. اور وہ نہیں ہونا چاہیے.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی ایک ٹاپک پہ آپ سے اور بات کرنی ہے اور میں اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس موضوع پر ہم نے کمنٹ کرنے کے لیے حکومت کے ترجمانوں کو بھی کانٹیکٹ کرنا چاہا، مصدق ملک صاحب کو بھی فون کیا، قومی اسمبلی میں جو ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں بشیر ورق صاحب، ان کو بھی کوشش کی، لیکن انفارچونیٹلی کسی نے بھی ٹیلی فون نہیں اٹھایا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ کل بلوچستان میں مستونگ کے قریب ایک واقعہ ہوا جس میں 26 آدمی مارے گئے، 26 آدمیوں کے مارے جانے کے بعد بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ یہ حملہ جناب مولانا غفور حیدی صاحب کے کنوائے پر ہوا تھا جو سینٹ کے نائب سربراہ ہیں، اور آج گوادر میں 10 مزدوروں کو مار دیا گیا۔ اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی ستار کاکڑ کی، کوئٹہ سے اس کو سنتے ہیں۔ عبد الوحید کاکڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جو حکومت بلوچستان کے ترجمان ہیں، اس پر پھر ان سے تبصرہ کریں گے۔
پاکستان کے جنوب مغربی ضلع گوادر میں ہفتے کی صبح نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 10 شہریوں کو ہلاک کر دیا۔ حکام کے مطابق پشوکان کے علاقے میں یہ مزدور ایک ذیلی سڑک کی تعمیر میں مصروف تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم حملہ آوروں نے ان پر اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ سے 10 مزدور موقع پر ہی ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ مکران ڈویژن کے کمشنر عبد البشیر بنگلزئی نے وائس اپ امریکہ کو بتایا کہ ڈویژن میں جاری سی پیک سمیت تمام منصوبوں پر کام کرنے والے محنت کشوں کو مناسب سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے، لیکن اس سڑک کی تعمیر کا کام کرنے والے ٹھیکیدار نے مقامی انتظامیہ کو حفاظتی انتظامات کرنے کے بارے میں اطلاع نہیں دی تھی۔
پورے مکران ڈویژن میں جہاں پہ بھی اس طرح تعمیراتی کام ہوتے ہیں تو وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پراپر ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ انسیڈنٹ اس طرح ہوا ہے کہ ایک روڈ کا کام ہو رہا تھا جس سے پچھلے 4 سال سے ہمارے جو موجودہ کنٹریکٹر ہیں وہ کبھی کام کرتے ہیں پھر بیچ میں کام چھوڑ دیتے ہیں، تو جب انہوں نے دوبارہ اسٹارٹ کیا تو ضلع انتظامیہ کے انہوں نے یہ کام اسٹارٹ کر دیا جی، تو جس کی وجہ سے افسوسناک واقعہ ہوا۔
انوار اللہ کاکڑ صاحب، یہ فرمائیے کہ اس پچھلے دنوں بلوچستان میں صورتحال خاصی بہتر ہونا شروع ہوئی تھی، لوگوں نے سرنڈر بھی کرنا شروع کیا تھا اور یہ ایسا لگ رہا تھا کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، اچانک یہ ایک ویو سی آئی ہے، کل ہوا ایک حملہ آج ہوا، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کوئی جانی بوجھی سمجھی بوجھی سازش ہے یا یہ کہ یہ ایک دہشت گردوں کی روٹین کی کاروائی ہے؟
بہت شکریہ جی۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ کے علم میں ہوگا پچھلے 3-4 دن پہلے بھی یو ایس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے ان کے جو جوائنٹ ڈائریکٹر تھے انٹیلیجنس کے، انہوں نے اپنی اسسمنٹ اور سبمیشنز دیتے ہوئے بتایا تھا کہ جب بیلٹ روڈ انیشیٹو اور انویسٹمنٹ بڑھے گی تو پاکستان کے اندر اٹیکس بھی اس کے ساتھ بڑھیں گی، یہ ان کی اپنی اسسمنٹ تھی انٹیلیجنس۔ آج لوگوں کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ وزیر اعظم پاکستان، چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ کے ہمراہ، کیونکہ مختلف
چین میں
آتے ہیں، وہ وہاں موجود ہیں اور ایک نئی اکنامک رائز کی گفتگو ہو رہی ہے، پوری انٹرنیشنل میڈیا فوکس میں ہے، پوری دنیا ان کی جانب دیکھ رہی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور ایسے میں بلوچستان جیسے آپ نے خود کہا کہ ریلیٹیولی بڑا پیسفل رہا، اس میں دو پے در پے 2 دن کے اندر واقعات ایسے ہوتے ہیں تو میں بہت احتیاط کے ساتھ بھی اگر کہوں اتنا آرگنائز پیٹرن وہ لوز ملیشیاز میں نہیں ہوتا، وہ جب تک کسی ریاست کی منظم سوچی سمجھی کوشش نہ ہو تو مشکل ہی ہوتا ہے اس طرح کا کام کرنا۔
تو جی فرمائیے،
اس میں کون سی ایسی قوت ہے جو بیلٹ اینڈ روڈ کے انیشیٹو کو اوپن اور ڈکلیئر ہو کے اس کی مخالفت کر رہی ہے؟ وہ ہندوستان کی ریاست ہے۔ بدقسمتی سے ہندوستان نے ایک ایسے راہ کو چن لیا ہے جس میں تخریب اس کی ویپن کے طور پہ اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تخریب کاری کے ذریعے جو معاشی ترقی کا خواب ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے، اس کو بے ترتیب کیا جائے، اور یہ اچھی چوائس نہیں ہے۔
اچھا، ظاہر ہے کہ ہندوستان کی حکومت تو تردید کرتی ہے ان باتوں کی، یہ بتائیے کہ بلوچستان کی حکومت سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے کچھ مزید اقدامات کر رہی ہے؟
ہندوستان کی حکومت قطعاً تردید نہیں کرتی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم الاعلان کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہماری مداخلت ہے، 15 اگست کی ان کی جو تقریر ہے وہ اس کی گواہی دیتی ہے، وہ ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ تھی ان کی جانب سے۔ ان کا ایک سرونگ افسر کلبھوشن یادو ہم نے ہماری بلوچستان کی سرزمین سے ہمارے اداروں نے لا انفورسمنٹ ایجنسی نے پکڑا ہے.
ظاہر ہے اس کے لیے بھی حکومت ہندوستان کا موقف یہی ہے کہ وہ جاسوس نہیں ہے ان کا. بہرحال آپ مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان کی حکومت فردر سیکیورٹی انہانس کرنے کے لیے کوئی اقدامات کر رہی ہے؟
جی ہم جو بھی ہمارے ہاں پاسبل ہیومن ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے جو ہماری استطاعت کے مطابق ہے ہم نے اپنا ایک سیکیورٹی پلان ان پلیس رکھا ہوا ہے اور یہ تواتر کے ساتھ ہم لوگ کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سارے جگہوں پہ سینکڑوں حملے ان کے ناکام ہوئے ہیں
جی.
اور لڑائی میں آپ جانتے ہیں کہ کبھی آپ کا نقصان ہوتا ہے کبھی مخالف کا نقصان ہوتا ہے
تو
بعض اوقات ہمارا بھی نقصان ہوتا ہے.
اچھا بریگیڈیئر عمران ملک صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ریجن میں جو قوتیں بد امنی پھیلانا چاہتی ہیں یہ چاہتی ہیں کہ امن قائم نہ ہو ان کو ناکام کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟
شافی صاحب سب سے پہلے تو جو ابھی انمار صاحب نے کاکر صاحب نے بات کی میں تو ان کی 100% ہر بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ انہوں نے بالکل صحیح انالیسس کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی دو واقعات ہوئے ایک مستونگ اور ایک گوادر کے پاس یہ تو اب اس جنگ کا اعلان ہوا ہے جس کو ہم بہت پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سی پیک کے خلاف جنگ اب شروع ہو چکی ہے. دیکھیے آپ اگر بلوچستان ڈیسٹیبلائز ہوگا تو پاکستان ڈیسٹیبلائز ہوگا, پاکستان ڈیسٹیبلائز ہوگا تو سی پیک کا سارا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہوگا اور وہ اس کو پاکستان اور چائنا اس کو مکمل کرنے میں کیا کہتے ہیں کہ بہت دشواریاں ان کو پیش آئیں گی. اب رہی بات یہ کہ ہم اس کا ابھی سولوشن کیا ہے, اس کا سولوشن دیکھیے جی اس کے دو ہیں میرے نزدیک پرانگز جس کے ساتھ اس کو ہم ریزالو کر سکتے ہیں. سب سے پہلا جو سب ریجنل پرانگ ہے جو چھوٹے لیول پہ ہے وہ پاکستان اور افغانستان کو مل بیٹھ کر یہ سوچنا ہے کہ بھائی ہم کیا چاہتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ٹیررزم کو ختم کیا جائے تو مل بیٹھ کر دونوں آپس میں صرف پاکستان اور افغانستان بات کریں کہ ہم اس کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں. تو سب ریجنل لیول کے اوپر پاکستان اور افغانستان اس بات کا ارادہ کریں کہ نہ پاکستان کی زمین افغانستان کے خلاف استعمال ہوگی اور نہ افغانستان کی پاکستان کے خلاف, اور جو بھی لوگ ہیں را ہے اس میں انوالو, را 110% انوالو ہے, NDS جو ہے وہ بھی 110% انوالو ہے, ان کو روکا جائے. اور اس کے بعد جب یہ سب ریجنل لیول کے اوپر یہ ایک انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے تو پھر ریجنل لیول پہ یونائٹڈ اسٹیٹس, افغانستان, پاکستان اور ایران اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا اور چائنا, یہ چھ ممالک ریجنل لیول کے اوپر بیٹھ کے ایک ایسا پلان بنائیں جس کے اندر تمام جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایکشن اگینسٹ ٹیررزم ان آل اٹس مینیفیسٹیشنز, ہر قسم کی جو ٹیررسٹ گروپ ہے اس کے خلاف کاروائی کی جائے.
اچھا.
اگر وہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کے خلاف کام کاروائی ہونی ہے, حقانی نیٹورک کے خلاف کاروائی ہونی ہے تو ضرور ہو.
ملک صاحب میرا پاکستان اب ٹائم ختم ہو رہا ہے جی,
بس آخری بات کہ پاکستان بھی چاہتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جماعت العراق کے خلاف کاروائیاں ہوں, تو جوائنٹ پلانس, جوائنٹ آپریشنز اور اس ریجنل لیول پہ اس ٹیررزم کو ختم کیا جا سکتا ہے.
اچھا انوار اللہ کاکڑ صاحب ایک آخری بات میرے پاس تقریباً 30 یا 40 سیکنڈز ہیں کہ پاکستان کی فوج نے جو ایک خصوصی دستہ یا خصوصی بریگیڈ قائم کیا تھا سی پیک کے مقصد سے, کیا وہ بھی اب فعال ہو گیا ہے, کام کر رہا ہے وہ؟
جی بالکل وہ فعال ہے اور وہ اپنے ابتدائی سٹیجز میں ہے, اس کے جو ڈیلیوری ہے اور جو فنکشنالٹی ہے ود ان فیو منتھس فردر یہ فلی ان پلیسڈ ہو جائے گا انشاءاللہ.
اچھا یہ جو دستہ ہے یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں, انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں, یہ
ہماری صوبائی حکومت کی معاونت سے وہ تمام کام کرتے ہیں.
بہت شکریہ جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب اور بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔